بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد صدق الله العلي العظيم محترم بزرگان دین برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئندہ پانچ دنوں کے اندر ہماری عید ہونے والی ہے انشاءاللہ العزیز چار شنبے کو عید ہے بدھ کے دن عید ہے کچھ باتیں کچھ احکام اس کے حوالے سے عرض کرنے کا ارادہ ہے سب سے پہلا حکم جو ہمارے لیے متعلق ہے وہ عرفے سے متعلق ہے ان دس دنوں سے متعلق جو اجمالی فضائل ہیں وہ تو آ گئے ہیں گزشتہ جمعے میں اس کے فضائل ذکر کیے گئے تھے نو تاریخ جو ذوالحجہ کی ہوتی ہے عرفے کا دن کہلاتی ہے اس دن روزہ رکھنے کا حکم ہے اس کی بڑی فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہ اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کے کفارے کا سبب ہوتا ہے گزشتہ سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور آئندہ سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے تو اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ عرفے کا روزہ رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے البتہ حاجیوں کے لیے حکم نہیں ہوں غیر حاجی کے لیے حکم یہ ہے لیکن حاجیوں کے لیے عرفے کے دن روزہ رکھنا نہیں ہے وہ نہیں رکھیں گے وہ بڑی فضیلت کا دن ہے شیطان کے لیے بڑی رسوائی کا دن بھی ہے وہ جو اللہ پاک کی طرف سے عرفے کے میدان میں مغفرت کا اعلان ہوتا ہے اور جو خصوصی رحمت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے جب بھلے رحمت ہو یا میدان عرفات ہو تو شیطان بہت زیادہ اس دن ذلیل اور رسوا ہوتا ہے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں اور ذلیل اور رسوا کریں جس پر اللہ کی لعنت ہے ہم کو بھی حق ہے کہ اس پر لعنت بھیجیں اور دوسری چیز جو اس دن سے متعلق ہے وہ تکبیرات تشریق ہیں کہ نو تاریخ کی فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق کہنے کا حکم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نو ذوالحجہ سے تیرہ ذوالحجہ کی عصر تک نو ذوالحجہ کے فجر سے تیرہ ذوالحجہ کے عصر تک یہ پڑھنا واجب ہے ہمارے لیے نہیں ضروری ہے اس کو ترک نہیں کر سکتے آپ اور بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے آہستہ نہیں جہاں ہماری آواز نکالنے کا حکم ہے وہاں آواز نہیں نکلتی ہماری جہاں نہیں نکالنے کا حکم ہے وہاں آواز بڑی بلند ہو جاتی ہے یہ تکبیرات زور مسجد گونج جائے ہماری اس انداز میں کہنا چاہیے اللہ کی بڑائی اللہ نے خود فرمایا کہ میری بڑائی اس دن ایسے بیان کرو کہ ہر آدمی کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں علماء نے لکھا ہے کہ بلند آواز سے ہو مردوں پر بھی ضروری ہے عورتوں پر بھی ضروری ہے آج یاد نہیں ہوتا تو اس لیے ایک کام یہ کریں کہ گھر میں انٹرنیٹ پر تو اتنی تصویریں ہوتی ہیں تکبیرات تشریق کی تصویر ہوگی پرنٹ نکالے لا کے گھر میں جہاں عموماً نمازیں ہوتی ہیں یا چلتے پھرتے نظر پڑتی ہے وہاں چپکاتے ہیں عادت نہیں ہوتی ہے تو بھول جاتے ہیں سب سے بھول ہو جاتی ہے نماز پڑھنے کے بعد یاد آ جاتا ہے ارے بھائی تکبیر پڑھنا تھا بعض دفعہ دن دن بھول جاتے ہیں ایک ایک دن دو دو دن یاد نہیں رہتا کہ تکبیر پڑھنا ہے انسان کی فطرت میں اللہ نے بھول رکھی ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی دو مرتبہ بھول ہوئی ہے اللہ نے دست قدرت سے دست خاص سے قدرت خاص سے اللہ نے ان کو بنایا تھا جنت میں ہی بھول ہوئی کہ درخت کے کھانے سے اللہ نے منع فرمایا بھول ہو گئی بھول سے کھا لیا شیطان کا وسوسہ بھی شامل تھا اس میں جو خود قرآن میں مذکور ہے اور خود حضرت آدم سے بھی بھول ہو گئی تھی اس میں کہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا تھا مجھ سے دوسرا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اپنی ذریت پر انہوں نے نظر کی تھی تو حضرت داؤد کی شخصیت کو دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے بیٹے داؤد ہیں پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہے تو فرمایا کہ عمر 40 سال ہے حضرت آدم نے فرمایا کہ میری عمر کے 60 سال ان کو دے دیے جائیں چنانچہ حضرت آدم کی عمر سے 60 سال پہلے فرشتہ آ گیا روح قبض کرنے کے لیے انبیاء اکرام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اجازت لیتے ہیں انبیاء کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ نے روح کو قبضہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، اجازت ہو تو ہم آپ کی روح قبضہ کریں گے، ان کا اعزاز اور اکرام ہوتا ہے، خاص لوگوں کے لیے خاص احکام، خاص آداب، عظمت اور محبت اور شفقت کا معاملہ، ان کے آداب الگ ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ بھائی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو ایسا لگتا ہے کہ میری عمر سے پہلے آ گئے آپ، کہنا کہ ہاں آپ نے کہا تھا کہ آپ کی عمر کے 40-60 سال تو آدم داؤد کو دینا ہے، کہنے لگے کہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے میں نے کب کہا تھا، یہ تو بھول ہو گئی ان سے۔ تو بہرحال ہماری فطرت میں بھول ہے، انسان کی جو ہے نا سرشت میں یہ چیز داخل ہے، تو اس لیے گھروں میں لگا دینا چاہیے تکبیرات تشریق، تو یاد رہے گا، بچوں کو بھی یاد رہے گا، بڑوں کو بھی یاد رہے گا، خواتین کو بھی یاد رہے گا، ہم سے بھی مسجد میں کبھی آنے پیچھے پی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے تو یاد رہتا ہے۔ تو اس لیے تکبیرات، ایک تو تکبیرات تشریق پڑھنا ہے، زور سے پڑھنا ہے، مردوں اور عورتوں سب کو پڑھنا ہے یہ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز چھوٹ جاتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، کیا کریں ہم، تو چھوٹ گئی اگر جماعت تو بھی پڑھنا ہے، تنہا آپ نماز پڑھ لیں، دیر سے پہنچے تو تنہا پڑھیں گے آپ اس کے بعد، البتہ یہ اختیار ہے کہ اس میں بلند آواز سے پڑھیں یا آہستہ آواز سے، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کی نماز ہی قضا ہو جاتی ہے، تو قضا نماز کے بعد اگر قضا نماز انہی ایام میں ادا کر رہے ہیں تو بھی پڑھنا ہے، اگر 13 ذی الحجہ کے بعد ادا کر رہے ہیں آپ، 13 ذی الحجہ کے اثر کے بعد نمازیں قضا ہو رہی ہے تو پھر تکبیرات تشریق نہیں ہے، لیکن انہی دنوں کی جو نمازیں قضا ہے چھوٹ گئی ہیں انہی دنوں میں ادا کر رہے ہیں تو پھر ان میں بھی پڑھنا پڑتا ہے، پھر معاف نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے اٹھ کے دعا میں مشغول ہو گئے یا کوئی اور عبادت میں مشغول ہو گئے، اٹھ جاتے ہیں بھول جاتے ہیں، کیا کریں ایسے موقع پر؟ تو جب تک بیٹھے بیٹھے ہیں، نماز والی حیات اور کیفیت میں ہیں، دعا میں مشغول ہیں، اس دوران میں یاد آتا ہے تو پڑھنا چاہیے پھر، لیکن اگر اٹھنے کے بعد یاد آتا ہے مثال کے طور پر تو پھر ایسی صورت میں اس کا حکم تو ساقط ہو گیا، استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار بھی ضروری ہے کیونکہ ایک واجب حکم ہم سے چھوٹ گیا، تکبیرات چھوٹ گئی، چھوٹ گئی بھی اللہ سے توبہ مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے کہ اللہ معاف فرما دیجیے، جو حکم تھا وہ چھوٹ گیا ہم سے۔ تو یہ تکبیرات تشریق سے متعلق حکم ہے۔ اور یہاں پر ایک بات جو ذہن میں رکھنی ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے، روزے کا سوال کرتے ہیں لوگ، عرفے کا روزہ کس دن کے اعتبار سے رکھیں؟ عرفے کا، یہاں ہمارے لیے عرفے کا دن جو ہے نا منگل کا دن ہو رہا ہے، کسی اور ملک کے لیے جو ہے نا پیر کا دن ہو جائے گا، کسی اور کے لیے کوئی اور دن ہو جائے گا، سعودیہ میں پیر ایک دن ہو سکتا ہے کہ عید ہم سے ایک دن پہلے ہو جائے تو وہاں جو ہے پیر کا دن ہو جائے۔ تو اس لیے میرے دوست، ایک بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم جہاں پر ہے وہاں کے اعتبار سے حکم کے مکلف ہوتے ہیں، یہ چیز ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر ہے اور وہاں کے حکم کے اعتبار سے جو ہے نا عبادت ادا کریں، آپ کامن چیز ہے یہ، دلیل بھی ہم دیں گے اس پر، لیکن ایک کامن سینس ہے انسان کی۔ وہاں کے اوقات، اوقات نماز کے اوقات کو لے کر ایسا نہیں کرتے کہ یہاں پر بھی چلو بھائی نماز کا وقت وہاں شروع ہو گیا یہاں پڑھ لیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں ظہر کا وقت ہو گیا تو ہم یہاں ظہر پڑھ لیں، وہاں عصر ہو گئی تو ہم یہاں عصر پڑھ لیں، سمجھنے والی چیز ہے یہ، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، معلوم نہیں ہوتا تو بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہاں پر آپ ہیں تو یہاں کے اعتبار سے آپ جو ہے نا نمازوں کے مکلف ہوں گے، روزوں کے مکلف ہوں گے، اوقات کے مکلف ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر روزہ ہے تو وہاں روزہ ہم نے بھی یہاں، مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسی بھی صورتحال ہو جاتی ہے جو پیش آئی ہے اس سے پہلے، ایسا نہیں ہے اب وہاں پر 29 کا چاند ہو گیا، یہاں پر 28ویں دن ہے مثال کے طور پر، فالو اگر ہم کریں گے تو 28ویں دن ہمارا مہینہ مکمل ہو جائے گا، کیا تب کس اعتبار سے فالو کرتے ہیں آپ؟ اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مہینہ 29 کا ہے، کم سے کم 29 دن ہیں، زیادہ سے زیادہ 30 دن ہیں، اگر آپ فالو کریں گے تو ایک دن کا روزہ بھی جائے گا، ایک دن کی ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی، پھر عبادات ضائع ہو جائیں گے۔ اس سے جہاں دوسرا حکم ثابت ہوتا ہے، وہاں یہ بھی حکم ثابت ہوتا ہے اس بات سے کہ بھائی ہر آدمی اپنی جگہ کے اعتبار سے حکم کا مکلف ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس کو مزید سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، لوگوں کو اطمینان نہیں ہوتا، ہر مرتبہ پوچھتے بھی ہیں، ہر مرتبہ وائس کلپ یہ ویڈیو کلپ چل رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں ہیں فلاں ہیں، تو اس لیے جو ہے نا ہم کو بھی بار بار ذکر کرنا پڑتا ہے، اگر حالانکہ ہر مرتبہ ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن لوگ پوچھتے ہیں، شبہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس لیے ذکر بھی کرتے ہیں۔ بہت سے ممالک ایسے بھی، کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں سعودیہ سے پہلے چاند نظر آ گیا، کیا کریں وہ لوگ، اب چاند نظر آنے کے بعد انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بھائی سعودیہ کا وہاں پر چاند، عرفے کا روزہ ہوگا تو ہم رکھیں گے، وہاں پر عید ہوگی تو ہم عید کریں گے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ سوال یہ ہے بھائی، جن لوگوں کے پاس، جن ملکوں کے اندر پہلے چاند نظر آ گیا، وہ لوگ کیا انتظار میں رہیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ ایسے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی وہاں کئی مرتبہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ وہاں پر جب غروب ہوتا ہے مثال کے طور پر، دوسرے ملکوں میں غروب نہیں ہوتا، راتیں ہوتی ہیں، دوسرے ملک کے جو ہے نا دن آگے گزر گئے ہوتے ہیں، तो عقلی اعتبار سے بھی، سائنسی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ تک ہی نہیں بنتا ہے کہ بھئی اس چیز کو اس کے ساتھ جوڑا جائے. آپ امریکہ میں ہیں، آپ شکاگو میں ہیں، تو یہاں کے اعتبار سے آپ کو عبادتیں ادا کرنی ہے، بس قصہ ختم. ورنہ تو پھر حدیث میں بھی ہے یہ بات. یہ تو خیر ہم یعنی اپلائی نہیں کر سکتے، جو عمل ہی نہیں کر سکتے، عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر عمل کرنا ہی مشکل ہے ہمارے لیے، وہ چیز میں ذکر کر رہا ہوں. نہ حدیث میں یہ بات ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بھی ہے، ملک شام سے ایک مرتبہ ایک صحابی آئے تھے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. تو جب آئے وہاں پر تو پوچھا کہ تم لوگوں نے کس دن روزہ رکھا تھا، چاند کس دن دیکھا تھا؟ تو ان لوگوں نے فرمایا تھا کہ بھائی ہم لوگوں نے جمعے کے دن، ہم کو جمعہ اور ہفتے کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ ہے، اس طرح فرمایا. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے تو اس دن نہیں دیکھا، ہم تو ایک دن بعد دیکھے. تو اس لیے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے اعتبار سے اپنے روزوں کو رکھیں گے. اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہا کدا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہم کو اسی طرح حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے ہم کو اسی طرح حکم دیا. صحیح مسلم کی روایت میں عرض کر رہا ہوں، حضرت ابن عباس خود عمل کر کے اللہ کے نبی کا حکم بتا رہے ہیں، بالکل صحیح روایت ہے. اب اس میں تو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، اگر ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا کام سمجھا دینا ہے. اب آپ سمجھنے پر راضی نہیں ہے تو ہم کیا کر، حدیث بھی موجود ہے، عقلی دلائل بھی موجود ہیں، پریکٹیکلی طور پر عمل بھی مشکل ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی مصر رہتا ہے میرے دوستوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. ایک بات یہ ہے، تو عرفے کے روزے کے حوالے سے جو لوگ جس ملک میں رہنے والے ہیں اس ملک میں عرفے کا روزہ رکھیں گے، اس ملک میں عید کو ادا کریں گے، وہاں کی کمیٹی جو ہوتی ہے چاند کی اس کو فالو کریں گے. اور یہ چیز بڑی پھیل رہی ہے آج، بہت زیادہ چاند کے حوالے سے بے احتیاطی ہوتی ہے، بہت زیادہ چاند کے حوالے سے بے اعتدالی پائی جا رہی ہے، روزے خراب ہوتے ہیں. اجتماع امت، اجتماع امت کی وجہ سے شریعت کے حکم کو بدل دیں، امت غلط پر مجتمع ہو جائے، امت کو صرف جو ہے نا ایک دن کسی ایک حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے شریعت کے احکام میں، حدیثوں میں، فلاں میں فلاں میں تبدیل کر دیں، بھائی کہاں اس کو فالو، یعنی کہاں پر ان شریعت کے اس منشے کو ملحوظ رکھنا ہے، کہاں پر اس منشے کو ملحوظ نہیں رکھنا ہے، وہ الگ ہوتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرنا علماء کا کام ہوتا ہے، عوام نہیں. یہ جو کمیٹیاں ہوتی ہیں، یہ کمیٹیاں جو ہے نا بیٹھ کر جو ہے نا اجتماع امت کے نام سے جو چاہے طے کر لیں اور امت میں انتشار پیدا کر رہے ہیں. پھر اس حوالے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے اس پہلو کی طرف. اس کے بعد جو ہمارے لیے حکم ہے وہ قربانی، یہ تو عرفے سے متعلق احکام ہیں کچھ، اس کے بعد جو حکم ہے وہ قربانی سے متعلق ہے. ذی الحجہ کو قربانی کرنی ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، ان کا رائج کردہ یہ طریقہ ہے. سنت سے مراد یہاں پر طریقہ ہے، سنت سے مراد ہماری اصلاحی سنت فرض نہیں ہے. قربانی یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے. اور یہاں پر بھی ایک تھوڑا سا ہم کو یعنی غلط فہمی ہوتی ہے اس حوالے سے. مسئلہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس، جو جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے، اس قربانی ادا کرنا ضروری ہے. سنے ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ورد ساعتا لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا. جس آدمی کے اندر قربانی کرنے کی استطاعت ہے، قربانی کی وسعت کو وہ پاتا ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. وہ بہت بڑی وعید ہے، اللہ کے نبی اپنے پاس آنے سے، اپنے ساتھ نماز پڑھنے سے منع فرما رہے ہیں. اور حضور منع فرما دے کسی کو، اور تاکید کے ساتھ، یہاں پر تاکید کے ساتھ حکم ہے. ایک یہ ہے کہ بھائی ایک عمومی اذرائے شفقت حکم دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے. یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ فلا یا قربنہ کا عربی ترجمہ بنتا ہے کہ ہرگز بھی ہمارے قریب نہ ہو وہ شخص، ہماری مصلی کے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے ہو. تو اس بنیاد پر حدیث مبارکہ وضاحت کے ساتھ یہ بتلاتی ہے کہ ہر وہ آدمی جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اور یہاں یہ ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں، لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں ہم سے متعلق، جو لوگ وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی کافی ہے یا نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ نہیں. گھر میں اگر 10 افراد ہیں اور 10 افراد صاحب استطاعت ہیں، سب کماتے ہیں، سب کی جاب ہے، تو سب کے اوپر الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے. ایک قربانی ادا کر لے بقیہ سارے لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں میں یہ جو بات ملتی ہے، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یعنی یہ صحابہ کرام نے کیا ہے کہ بھائی ایک سارے گھر والوں کی طرف سے، سارے قبیلے والوں کی طرف سے کر رہا ہے، تو وہ نفلی قربانیاں ہوتی تھیں، وہ ایصال ثواب کے لیے ہوا کرتی تھیں. اور حدیث میں خود یہ بات اللہ کے نبی نے اشارہ فرمائی ہے، خود آپ نے 2 مینڈے ذبح فرمائے، اس کے بعد آپ نے اشارہ فرمایا تھا کہ ایک تو میری طرف سے ہے، وہادہ عمل لم یضحی من امتی، اور یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جن کے، جو میری امت میں سے قربانی نہیں کر سکتے ہیں، جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے. تو یہ حدیث پاک یہ بتلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کی طرف سے قربانی کی ہے، اور وہ امت کو ثواب پہنچانے کے لیے کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی سارے لوگوں کی طرف، اگر ایسا ہی ہوگا تو پھر سارے صحابہ کرام کی قربانی کیا ہو جائے گی؟ پھر سارے صحابہ اور آنے والی جو امت ہے نا اللہ کے نبی کی، اچھا وہ قربانی پوری امت کے لیے ہے، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہذا عمل لم يضحي من امتي. علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت جو موجود ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, جو موجود نہیں تھے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. نبی کا عمل ایسا ہی ہوتا ہے کہ امت پر ڈیوائڈ کر دیا جائے میرے دوستو, تو بہت بڑا اللہ کے ہاں جو ہے نا اس کی عظمت ہوتی ہے, اجر ہوتا ہے, وہ ثواب ہر ایک کو برابر پہنچتا ہے. پھر وہ تو اس لیے اللہ کے نبی نے جب کر دیا, صحابہ اکرام کو روتی نہیں تھی, پوری امت کی طرف سے اللہ کے نبی نے کر دیا وہاں پر, حدیث میں ہے یہ بات. تو اس لیے سمجھنے کی چیز ہے کہ صحابہ اکرام اس زمانے میں قربانیاں عام طور پر استطاعت ہی نہیں ہوتی تھی, مالداری نہیں ہوتی, زکات ان لوگوں کے اوپر واجب نہیں ہوتی تھی. صحابہ کرام کی حالت یہ سمجھتے ہیں آپ کہ بھائی ان کے اوپر زکات واجب ہے, کیسے فقر کی زندگی ان کے پاس گزاری ہے. جب ان کا انتقال ہوتا تھا کتنے پیسے ان کے پاس نکلے کرتے تھے, مقروض ہوتے تھے امت سے. اپنا جو خرچ ہے, اپنے جو اخراجات ہیں, وہ تو قرض لے کر اٹھایا کرتے تھے. جب اگر کوئی یہ عمل پیش کرے کہ بھائی انہوں نے قربانی کی نہیں کی تھی, انہوں نے قربانی نہیں کی تھی, تو جواب یہ ہے کہ قربانی کرنے کے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے ان کے پاس, قربانی ان کے اوپر واجب ہی نہیں ہوتی تھی, وہ جو ہے نا صاحب نصاب نہیں ہوتے تھے, شریعت کی نظر میں مالدار نہیں ہوتے تھے کہ قربانی کر سکیں. اس وجہ سے جب قربانی میسر آ گئی تو کر دیا, جب قربانی میسر نہیں آئی تو نہیں کیا ان لوگوں نے. سمجھنے کی چیز ہے یہ. تو اس لیے قربانی تو ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر ضروری ہے. گھر میں 10 افراد ہیں تو 10 افراد کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم 7 افراد اونٹ میں جو ہے نا 7 افراد شریک ہوتے تھے, گائے میں جو ہے نا ہم 7 افراد شریک ہوتے تھے. یہ اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ ہر حصہ ہو, بڑے جانوروں میں 7 افراد شریک ہوں گے, مطلب یہ ہے کہ 7 افراد قربانی کریں گے. گھر کے افراد ہیں 7, قربانی میں شریک ہو رہے ہیں, یا دیگر صحابہ اکرام ہیں 7, تو ایک ایک حصہ ہر آدمی کی طرف سے ہوگا, ایک حصہ سارے گھر والوں کی طرف سے نہیں ہوگا. اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی عبادتیں جیسے ہماری اپنی دوسری بھی ہیں, نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, زکوٰۃ بھی ہے, حج بھی ہے, فلاں بھی ہے, یہاں پر ہم اپنی عبادتوں میں گھر کا ایک آدمی عبادت ادا کر لے, بقیہ سے ذمہ داری ثابت ہو جائے گی. گھر کا ایک فرد گیا, جائے گا نماز پڑھ کے آئے گا, آپ لوگ مت پڑھیے, میں پڑھ لیا کافی ہے, بھائی میں روزہ رکھ لیا آپ مت پڑھیے کافی ہے, میں حج کر لیا آپ لوگ حج مت کریں کافی ہے, نہیں کہہ سکتے ہم. قربانی بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبادت ہے ہر آدمی کے لیے, تو ہر آدمی کو کرنا چاہیے. بھائی میں کر لیا تم کو کافی نہیں, تو میں کر لیا تو اس وجہ سے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں, نہیں کہیں گے. ایک مسئلہ یہ, ایک تو یہ ہے میرے دوستو مسئلے کی روح سے سمجھنے کی چیز. دوسری بات یہ ہے جو ہر آدمی کو, ہر صاحب ایمان کو, جو ہر اللہ رسول سے محبت رکھنے والا ہے, اس کو اگر قربانی واجب نہیں بھی ہے نا تو ترغیب دینی چاہیے, یہ نہیں کہ روکنا چاہیے اس کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. مان لیجئے کہ اگر آپ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے نا واجب ہے سارے گھر والوں کی طرف سے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے گھر والے قربانی نہ کریں یا ان کو قربانی سے روکا جائے, ان کو اور ترغیب دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھی قربانی کرتے تھے, اوروں کی بھی قربانی کرتے تھے, ہم اپنی قربانی کر کے اوروں کو قربانی سے روک رہے ہیں. آپ کے پاس اگر ضروری نہیں ہے قربانی کرنے کا, اللہ کے لیے جان کو قربان کرنے کے, جو قربانی کا جو ثواب ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ کرنے والے کو ملے گا نا, نہیں کرے گا اس کو کیسے ملے گا. اور وہ قرب, اور ہر عبادت کا ایک قرب ہوتا ہے, ہر عبادت کا ایک اثر ہوتا ہے, ہر عبادت کا ایک خاصہ ہوتا ہے, اور ہر عبادت کا ایک ثواب ہوتا ہے, تو وہ تو اسی کو ملے گا جو وہ قربانی کرے گا. وہ جو اگر اس میں, جو اس عمل میں شریک نہیں ہوگا تو وہ تو اس اجر سے محروم ہو جائے گا, اس عمل کے ثواب کی لذت سے وہ محروم ہو جائے گا. پھر وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کلی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں, اور ترغیب دینی چاہیے. اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹ جو قربان کیے تھے کتنے کیے تھے جانتے ہیں؟ 100 اونٹ اللہ کے نبی نے ذبح کیے ہیں اس وقت میں, اور ہم کہتے ہیں کہ میں ایک کر لیا بقیہ کی طرف سے کافی ہے. بھی نہیں, قربانی کو بڑھائیں, اور یعنی یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کے نذرانے کو پیش کرنے کی ایک نظیر ہے, ایک عملی نمونہ ہے یہ. تو جتنا ہو سکتا ہے یہ پیش کریں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے اپنے طور پر تو امت کو کھلانے کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کریں. آپ اللہ نے ایک جانور, ایک چھوٹے جانور کی قربانی کی وسعت دی ہے تو وہ کریں, 7 بڑے جانوروں کی قربانی کی اگر وسعت دی ہے تو وہ کریں, اور جانور قربان کر سکتے ہوں غریبوں کو کھلانے کے لیے تو وہ کریں. یہ نہیں کہ بھائی میری طرف سے ہو گیا کافی, آپ لوگ مت کریں. یہ رسبہ ہونا ہی نہیں چاہیے ایک مومن کا, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر واجب بھی نہیں ہے, سب کی طرف سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کافی ہے, تو ان لوگوں کے پاس بھی شریعت کے منشے کے اعتبار سے مزاج یہ ہونا چاہیے, ایمانی تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگ قربانی کو خوب کرنے کی ترغیب دیا کریں کہ کرو بھائی یہ عمل. اللہ قربانی قرب سے بنا ہے, قرب کے معنی اللہ تبارک, قرب کے معنی آتے ہیں قریب ہونا, یعنی وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص عطا فرمائے, قرب خاص کا ذریعہ ہو جائے وہ. تو اوروں کو ترغیب دینا چاہیے, یہ نہیں کہ روکنا چاہیے. تو اس لیے یہ بات اچھے طور پر سمجھ لیں کہ بھائی نہیں بھی ہے تو کرنا چاہیے. ایک اور بات میں بتا دوں کہ قربانی کے سلسلے میں جو وسعت دل کے ساتھ جتنا زیادہ حصہ لیتا ہے بڑھ چڑھ کر, سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں. آپ لوگ ابھی بھی اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں, خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں, لیکن نیت آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہو, لوگوں کو دکھانا نہ ہو, اور نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راضی ہو جائیں ہمارے, اور اس کے بعد آپ قربانی کریں, بقیہ کوئی اور منشا نہ ہو. اس کے بعد دیکھیں آپ کے گھر کی ضروریات میں اگر آسانی سال بھر میں نہ ہوئی تو مجھے بتانا. آپ ہم تو روک رہے ہیں اوروں کو, بھائی نہ کریں نہ کریں نہ کریں. یہ جو قربانی کا نظام ہے, خرچ کرنے کا نظام ہے, انفاق فی سبیل اللہ کا جو نظام ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, یہ ہماری معاشی زندگی کو مستحکم کرنے کے لیے ہوتا ہے, ہم سمجھتے نہیں ہیں. شریعت کا انفاق کا جو حکم ہے اس سے ہمارے معاشی حالات درست ہوتے ہیں, ہماری اپنی جو زندگی ہوتی ہے وہ بڑی آسان ہوتی ہے, اور اس طرح ضروریات پوری ہوتی ہیں کہ ہم کو اندازہ نہیں ہوتا. اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں خرچ کریں گے تو بھائی ہماری اپنی کیسی ضرورت یہ پوری ہو جائے گی, ہم خرچ کریں گے تو یہ ضرورت کیسے پوری ہوگی, یہ تقاضا کیسے پورے ہوگا, گھر میں ہاتھ ٹائٹ ہے, اللہ نے دیا ہے, وسعت ہوتے ہوئے, مالدار ہوتے ہوئے, لاکھوں کروڑوں ملینوں بلینرس ہوتے ہوئے ہم جو ہے نا یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کیا ہے, نہیں مت کریں, کافی ہے, ہم یہ کر لیا. شریعت کا منشا یہ نہیں, آپ کریں اللہ کے راستے میں خرچ کریں, معاشی نظام امت کا مستحکم ہوگا اس کی وجہ سے, سمجھتے نہیں ہیں. اللہ پاک غیب سے جو ہے نا حالات جو بناتے ہیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا ہم کو, غیب سے حالات بناتے ہیں, کیسے اس کی زندگی چل رہی ہوتی ہے. ایک واقعے سے میں بات ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اپنی بنی اسرائیل کے ایک شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اس نے بادلوں میں ایک آواز سنی, کیا سنی, کہ بھائی فلاں بادل کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ جاؤ, صحیح حدیث ہے بالکل, حکم ہوا کہ جاؤ اور جا کر فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو. تو یہ آدمی جو آواز سنا تو بادل کو, تو بادل چلنے لگا, جب بادل چلنے لگا تو یہ بھی اس کے پیچھے ہو گیا, اور یہ سوچنے لگا کہ وہ بندہ کون ہے جس کے لیے بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جائیں, بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اور جا کر جو ہے نا کیا ہے فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو. تو بادل کے پیچھے پیچھے ہو لیا, تو بادل بھی جا رہا ہے, یہ بھی جا رہا ہے, بادل بھی جا رہا ہے, یہ بھی جا رہا ہے. ایک مقام پر پہنچ کر بادل رک گئے, وہاں بادل نے, وہاں بارش ہو گئی اور پانی جمع ہوا, پھر وہاں سے پانی جو ہے نا نالیوں کی شکل میں ہو کر جو ہے نا گیا کسی اور شخص کے باغ میں, اور یہ اس پانی کے پیچھے ہو لیا. جا کر جو ہے نا جب وہاں پر اس پانی کے دیکھا کہ وہاں ایک بندہ ہے کھیت میں جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے, پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں, تو کہنے لگا کہ ایک عام آدمی ہوں. یہ انہوں نے تعارف میں پوچھا کہ آپ کون ہیں, کیوں آئے ہیں, تو کہنے لگے کہ میں ایشوریہ سے آیا ہوں کہ بھائی میں فلاں جگہ پر تھا, غیب سے ایک آواز سنی میں نے بادل کے اندر کہ جاؤ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو, تو میں اس کا پیچھا پیچھا کرتے ہوا آیا تو دیکھا کہ بھائی وہ پانی جو بادل سے برسا تھا یہاں تک آیا ہوا ہے, اور یہ راستوں سے ہوتے ہوئے برستے ہوئے جو ہے نا آپ کے باغ تک پہنچا, اور آپ کا باغ اس پانی سے سیراب ہو رہا ہے. کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ یہ نظام فرمایا ہے, آپ معمولی آدمی تو لگتے نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ میرا کوئی عمل تو نہیں ہے, کوئی خاص عمل تو نہیں ہے, بس ایک یہ ہے کہ بھائی جو بھی اس زمین سے پیداوار ہوتی ہے تین حصے میں اس سے کرتا ہوں, تین حصے میں اس کے ذریعے کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ایک حصہ اس زمین کی سرمایہ کاری میں لگا دیتا ہوں, ایک حصہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہوں جس کی اپنی ضروریات کا تکفل کر سکوں, اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں صدقہ میں کر دیا کرتا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کریں گے تو حالات ضروریات ہمارے کیسے پوری ہوں گے. اب اس کی زندگی جو اسموتھلی چل رہی ہے جب تک یہ واقعہ اگر اس کے سامنے نہ آئے اس کو تو پتہ بھی نہ چلتا, لیکن جس سکون کے ساتھ, جس عافیت کے ساتھ, جس راحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی نظام کار فرما ہوتا ہے اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. حالات جس طرح بنتے ہیں ہمارے لیے, ضروریات جس آسانی کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے, کھیت جو ہے نا ابھر, کھیتیاں جو ہے نا ابھر کر رہی ہیں, غلے نکل رہے ہیں, پھل نکل رہے ہیں, ہمارے لیے آسانی ہو رہی ہے, یہ جو ہے نا ہمارے اعمال کے بدولت اللہ کے فیصلے آسمانوں سے زمینوں میں ایسے نازل ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو اندازہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے میرے دوستو قربانی جتنی ہو سکے اتنی کرنا چاہیے, اللہ نے وہ ساتھ دی ہے تو زیادہ قربانی کریں, لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ, وسعت قلبی کے ساتھ. یہ دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے, راضی اللہ کو کرنا ہوتا ہے لیکن پیسے دینے کے لیے ہم آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں, تو دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے, وسعت کے ساتھ, وسعت قلبی کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ کریں, انشاءاللہ سال بھر اگر آپ کے مال میں, آپ کی ضروریات میں آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو میرے دوستو, پھر اس کے بعد آپ بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم, صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اذان ہوگی اس کے بعد سنت ادا فرمائیں.